مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وآلہ. امیر اہل سنت کسی کتاب میں ایک دانا کا قول لکھا تھا کہ درست رائے کی توفیق مشورے کے ساتھ مقرر ہے. آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ مشورہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن کیا کچھ ایسے خاص قسم کے لوگ بھی ہیں جن سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
مشورہ وہ ہو کہ جس بات کا مشورہ کرنا ہے وہ اس کا اہل بھی ہو کہ وہ مشورہ دے بھی سکے، اور پھر یہ کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کی بات راز کے سب کو کہتا پھرے. اس کے وہ مشورہ لینے کی بھی صورتیں ہیں، اس بات میں مشورہ لیا جائے. اور اب یہ مشورہ تو لے نہیں سکتے نا، پانچوں نمازیں پڑھو کہ نہیں پڑھو، چار میں گزارا کر لو. ارے اب یہ تو فائنل ہے نا، پانچوں نمازیں پڑھنی پڑھنی ہے، تو کس بات میں مشورہ لینا ہے یہ دیکھنا ہوگا، اور کس سے مشورہ لے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو سب مشورے میں برکت ہے، جہاں مطلب اجازت ہے شرن میں مشورہ کرنا چاہیے، سنت بھی ہے. ارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محتاج ہی نہیں ہے مشوروں کی، لیکن آپ نے مشورے لیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا میرے لیے سنت سے سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے وقت اگر وضو کا پانی چہرے سے مسجد کی زمین میں گرے تو کیا یہ درست ہے؟
مسجد کی زمین پر، فرش مسجد پر وضو کا پانی ٹپکانا یہ حکم تحریم ہے، یعنی ناجائز گناہ ہے. اور نماز کے دوران گرا اس کا مطلب ہے کہ وضو کر کے صحیح طرح پانی جذب نہیں کیا تھا کسی کپڑے وغیرہ میں. تھوڑی بہت تری تو رکھنی چاہیے، یہ بھی نیکیوں کے پدلے میں رکھی جائے گی، لیکن ظاہر کہ داڑھی کو تو اچھی طرح کرنا پڑے گا، داڑھی سے قطرے ٹپکتے ہیں. جہاں ضروری ہے وہاں تو کرنا ہوگا. ہاتھ کو اگر تھوڑا یوں ہلکا بھی کر لیا یا نہیں بھی کیا تو بعد ہاتھوں سے کلائی سے اتنے قطرے نہیں ٹپکتے، لیکن وضو کر کے فوراً اٹھے تو قطرے ٹپکیں گے. ایسے مناسبت سے ہلکا ہلکا پوچھ لیں، داڑھی کو ذرا اچھی طرح پوچھ لیں، اس میں پانی رہ جاتا ہے.
ماضی میں اس طرح بھی دیکھا ہے کہ جیسے لوگ وضو کر کے کئی مساجد ایسی ہوتی ہے، وضو سے جیسے اترے اور ڈائریکٹ مسجد ہی میں داخل ہونا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ ہی دو قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، تو لوگ جیسے وہ اترتے ہیں وضو خانے سے یوں مطلب کہ مسجد میں ہی یہ اپنی کلائی اور اس کو یوں یوں کر رہے ہوں گے. مسجد یہ فرش مسجد پر تو یہ ٹھیک ٹھاک پانی گرا رہے ہوتے ہیں.
گناہ ہے اب تک جو کیا ہے زمین پر مسجد کی، پانی گرا ہے تو توبہ کریں. جو کھانے کی زمین پر گرانے میں رج نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. گھریلو جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو زکات دے سکتے ہیں
اگر حقدار ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بطور تنخواہ وغیرہ نہ دے، تنخواہ پلے سے دے اور زکات اس کے حقدار ہونے کی نسبت سے دے دے.
آپ یہ مشورہ دیں گے کہ پہلے ان کو فوکس کیا جائے؟ مثال کے طور پر باورچی گھر میں رکھتے ہیں، ماسیاں گھر میں ہوتی ہیں، چوکیدار گھر میں ہوتے ہیں، ڈرائیور گھر میں ہوتے ہیں، تو یہ جنرلی طور پر غریب ہوتے ہیں، تو اگر زکات دینی ہے تو پہلے ان کی طرف بھی غور کیا جائے کہ اگر یہ حقدار ہیں تو یہ چونکہ آپ کے ساتھ وقت ہی گزار رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات تو رہ بھی رہے ہوتے ہیں، کوارٹر وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پہلے اس طرح کا معاملہ کیا جائے؟
اگر واقعی حقدار ہیں تو ان کا خیال تو رکھنا ہی چاہیے. لیکن یہ اس طرح کے بعض ہوتے ہیں کہ یہ کئی جگہ پر اجیر ہوتے ہیں, اور اس میں بعض تو بالکل یعنی کہ منہ پھٹ ہوتے ہیں, یہ مانگتے رہتے ہیں, خود ان میں زکاتیں فرض ہو جاتی ہوں گی. خاص کر یعنی ہر ماسی کا نہیں کہتا, لیکن بہرحال مسائل ہیں, اس لیے وہ سوچ سمجھ کر ہی زکات دی جائے کہ ایسا نہ ہو. وہ بڑا ذخیرہ جیسے یہ اکٹھا کر لیا اور ہم پرانے کپڑے پہن کر آنا گھروں پہ, اور مطلب رحم آیا آدمی ہو لیکن پیچھے سے کہانی کچھ ہو. لیکن سب کو نہیں کہہ رہا میں, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعض جگہوں پر 10 روزہ تراوی بھی ہو, تو جس 7 روزہ ہے 10 روزہ ہے, تو کہتے ہیں کہ ختم قرآن تو کر لیا ہے تو کیا اب میں اپنی تراوی پڑھ سکتا ہوں, میں حافظ نہیں ہوں.
کوئی بات نہیں, اپنی تراوی نہیں, عشاء کی نماز تو با جماعت پڑھنی ہے, وہ تو واجب ہے جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. تراوی بھی با جماعت پڑھ لے کیا حرج ہے, تراوی تو روز ہی پڑھنی ہے. مسجدوں کے بجائے ہم گھروں میں تراوی پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مسجد کی رونق میں کمی آئے گی. تو جب تک کوئی عذر نہ ہو, مجبوری نہ ہو, مسجد ہی میں تراوی پڑھی جائے, اس کی رونق بڑھے. تو ظاہر ہے کہ امام اچھا ہوگا تو وہ قرآن پڑھے گا تو زیادہ دیر تک پڑھے گا قرآن کریم, اس کے ثوابات بھی تو ملیں گے.
یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو بھی دیکھا ہے جب آپ فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں تو فاتحہ میں کھانا سامنے رکھتے ہیں, تو کیا فاتحہ کرنے والے کا جو کھانا ہے, کھانے پہ فاتحہ ہے, تو اس کا کیا کھانا سامنے رکھنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیا جتنا کھانا تھا سب سامنے رکھے, کیا پانی بھی رکھے, برتن بھی رکھے, یہ سب ضروری ہے فاتحہ کرنے کے لیے؟
کوئی ضروری اب جائز ہے, بزرگوں کو علماء کو دیکھا ہے نہ رکھے بالکل کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ روزے کی حالت میں داڑھی کے بال چبانا کیسا؟
یار داڑھی کے بال تو ویسے بھی نہیں چبانے چاہیے, اور یہ چبانا مطلب اگر یہ بال ٹوٹا اور حلق سے نیچے اترا محسوس ہوا اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ یاد ہو, پر ویسے بھی بال کھانا یہ تو حرام ہے. انسانی بال کھانا حرام ہے. جیسے بعض وقت روٹی میں, کھانے میں, سالن میں ہوتا ہے بال, جی انسانی یعنی پکانے والوں کا گر جاتا ہوگا, یہ دیکھ کر ہر صورت میں اس کو نکالنا ہے. ٹکڑی ٹکڑی کر کے بھی اگر نکلتا ہے نکالنا ہے, یہ چھوٹا ٹکڑا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عثمان اسامہ تاری فنوال سے عرض کر رہا ہوں, میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, جیسے قرآن پاک میں حکم آیا ہے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو, ایک پریشان حال شخص نماز سے اور صبر سے کیسے مدد طلب کر سکتا ہے, کیسے مدد حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے مسائل جو ہوں وہ حل ہو جائے؟ جزاکم اللہ خیرا فی دنیا والآخرہ. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت ہو, بخشش کی دعا فرما دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. صبر سے مسائل حل ہوں, اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ وہ فیلنگ کم ہو. جیسے کربلا شریف میں جو واقعہ پیش آیا, وہ شہادت تو تیز تھی, وہ تو ہونی تھی اور ہوئی, یہ صبر کیا تو آسانی آئی نا کہ برداشت کرنا آسان ہوا, ورنہ بے صبری کرنے سے بھی ہونا تو وہی جو ہونا تھا. یہ بھی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہیں سفر پہ تھے اور آپ کو راستے میں خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا, تو آپ وہیں مطلب نماز پڑھی, نفل پڑھے اور فرمایا کہ میں نے استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے میں نے اور صبر سے مدد چاہیے. صدمہ اس میں آسان ہوتا ہے صبر کرنے سے, وہ واویلا کرنے سے مصیبت جاتی نہیں. اب اگر بیٹا فوت ہو گیا کسی کا, وہ واویلا کرے, دیوار سے سر مارے جیسے لوگ کرتے, تو جی اٹھتا. وہ ایسا تو نہیں سنا کہ بھائی کوئی مار دھاڑ کرے اور رونا دھونا مچائے, چیخم چاک کرے تو بڑا ہوا اٹھ بیٹھے گا, ایسا تو ہے نہیں. صبر ہی کرنا چاہیے. جیسے بڑھیا کا واقعہ ہے, ہو سکتا ہے فرضی ہو کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, اب اس کا دماغ جو تھا وہ شاید آؤٹ ہو گیا صدمے سے, رونا دھونا مچایا اور وہ لاش نہیں اٹھانے دیتے, دفن نہیں کرنے دوں گی, میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے گا, بات کرے گا, چیت کرے گا, سب کرے گا, یہ لوگ بولتے ہو جاؤ نہیں دوں گی, مر نہیں سکتا. اب اس کا دماغ چل گیا تھا تو لوگوں نے بڑا سمجھا, لیکن وہ کسی سے سمجھتی نہیں تھی. ایک آدمی آیا, اس کو کچھ آئیڈیا تھی, اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا ابھی تم سے بات کرے گا, جی اٹھے گا, بس یہ کہ تم کوئی پانی کا گلاس ایسے گھر سے محلے سے لا کر دو جس گھر میں کبھی فوتگی نہ ہوئی ہو. ابھی لائی, یہ تو کسی کے گھر پہ گئی کہ مجھے پانی چاہیے, مگر یہ بتاؤ کہ یہاں آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں کوئی فوت تو نہیں ہوا؟ اسی نے کہا آدھی جان تو فوت ہوئی, نہیں پانی نہیں چاہیے. اب وہ گھر پھری تو کسی کی نانی فوت ہوئی, کسی کی دادی, کسی کا پوتا, تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کے یہاں میتیں ہوئی تھی. یہ تو بغیر پانی لی آئی اور دماغ اس کا ٹھکانے آیا, تو اس نے پانی کہاں تھا, مطلب سب کے گھر میں فوت ہوئی ہے, سب کے گھر میں ہوئی ہے تو آپ کے گھر پہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہونی ہے. خیر اس کی سمجھ میں آ گیا یہ, تو یوں مطلب ہے کہ بے صبری سے وہ جی نہیں اٹھا, لیکن آخر کار اس کو سمجھ آ گئی. یہ سمجھانے کے لیے اور موت کے لیے عبرت کے لیے یہ واقعہ ہے جو کہ غالباً فرضی ہے, میں پڑھا تھا کہیں اپنے الفاظ میں عرض کیا. بہرحال یہ کہ وہ صبر اور نماز سے جو قرآن کا حکم ہے کہ مدد حاصل کرو, لبیک اللہم لبیک, اللہ پاک جو فرمایا ہم حاضر ہے, صبر ملتا ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کے ایسا کوئی مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہو یا آپ کے علم میں آیا ہو کہ اس نے کچھ واویلا کیا ہو, شور مچایا ہو, شکایتیں کی ہوں, اور اس کو کہا گیا ہو کہ یار صبر کرو, اس نے کہا ہاں یار اب صبر ہی تو کرنا ہے, اب کیا کر سکتے, ایسا ہوا ہے؟
یہ تو بے شمار لوگ کہتے ہیں, کئی بار ہو تو ہوتا ہی بولتے ہیں. جب میں عام لوگوں میں ہوتا تھا نا, اب تو ملاقات کم ہوتی ہے میری, بس صبر ہی تو, اب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبر ہے کیا. صبر ہوتا ہے اول صدمے پر, جیسے ہی صدمہ پہنچا بندہ چپ ہو جائے اور بلا ضرورت کسی کو بتائے بھی نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ فوت یہ ہو گئی اب تو بتانا ضروری ہے, نہیں بتائے گا تو لوگ آئیں گے کیسے, جنازہ کیسے پڑھیں گے, تو یہ ایک الگ صورت ہے. لیکن بہت ساری چیزیں کہ جو نہ بتانے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, کئی بیماریاں ایسی کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی اب ضرورت ہے ڈاکٹر کو, ڈاکٹر کو بتا دیا, جو دوا دلا دے گا ضرورت ہے وہ ڈاکٹر کا پتا دے گا, یعنی ضرورت ہے بتائیے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا, ہمارے ڈنکے کی چوٹ ہمدردیوں کی وصولیاب بھی جاری رہتی ہے, بتانا کیا ہمدردی لینے کے لیے ہوتا ہے عام طور پہ, کہ اچھا اللہ کی شفا دے, ہمت رکھے ہمت رکھے, ہاں بس یہ صبر ہی کیا, یہ صبر کا خون تو کر چکا ہے سب کو کہہ کر, اب کیا صبر کیا. صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, جیسے ہی تکلیف آئی بندہ چپ ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو نہ بتائے, یہ ہوا صبر. اور اب بتاتا رہا تو پھر اب وہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے آہستہ آہستہ, دکھنو اوسڑ دہاڑا, یہ گجراتی کہاوت ہے, دکھنو اوسڑ دہاڑا, تو اوسڑ مانے دوا اور دہاڑا مانے ایام دن, دکھ کی دوا دن, جو جو دن گزرتے ہیں دکھ کا علاج ہو جاتا ہے, خود ہی چلا جاتا ہے, ڈیم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے صبر کیا جبکہ صبر تو کیا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بار نماز پڑھنے سے مطمئن نہ ہو تو کیا وہی نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہے؟
مطمئن نہ ہونے کی صورت کیا ہے؟ سوسے بھی تو سوسوں پر عمل کرنا تو شیطان کی جیت ہے, آتا ہی ہے کہ ہم کو عبادت میں कंफ्यूज करता ही रहे बंदा लगा रहे। हाँ, और वाकई अगर कोई ऐसी गलती है जिससे नमाज फासिद हो गई तो पढ़ना जरूरी है, जैसी सूरत ना मुतमिन होने की।
अगर पांच या जैसे बॉटम जिसको कहते हैं टखनों से नीचे रहे तो क्या नमाज हो जाएगी?
नमाज मुकर तंजी है मर्द के लिए, औरत के लिए तो नीचे ही होनी चाहिए। अगर तकब्बुर से नीचे लटकाया है तो मकरूह तहरीमी है, लिहाजा वो पांच बारल ऊंचे हर वक्त होने चाहिए। नमाज के लिए खास नहीं है, लोग समझते हैं नमाज के लिए खास है तो पांचे फोल्ड करते हैं, पांचे फोल्ड किए या ऊपर से फोल्ड किया नमाज मकरूह तहरीमी है, ये उलमा ने लिखा है। उनको हैरत होती है लेकिन उलमा के पीछे दीन उलमा बताएंगे, फिल्म एक्टर नहीं बताएंगे, फनकार नहीं बताएंगे।
अगर किसी ने पैंट भी पहनी है तो क्या नीचे, अगर उसकी पैंट टखनों से नीचे है तो वो फोल्ड ना करे नमाज के लिए?
पैंट हो शलवार हो पजामो फोल्ड ना,
फोल्ड नहीं कर,
बल्कि सुन्नत यही है कि ये हमेशा हर हाल में चाहे नमाज में हो चाहे बाजार में हो चाहे मतलब घर में हो चाहे ऑफिस में हो टखनों से ऊपर पजामा शलवार पैंट ये सब टखनों से ऊपर।
क्या बाजमात नमाज में इमाम के साथ मुक्तदी अऊज़ु बिल्लाह व बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं?
नहीं, सिर्फ सना पढ़ेंगे सना के बाद, मगर जब क़िराअत हो रही तो सना भी नहीं पढ़ेंगे।
अगर फजर की सुन्नतें छूट जाएं तो सूरज निकलने से पहले पढ़ सकते हैं?
नहीं, सूरज निकलने के बाद 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद पढ़ सकते हैं, अगर निस्फ़ो नारे शरई से पहले पहले मुस्तहब है वो भी, असल जो सुन्नतें थी वो तो बहुत हो गई।
क्या सीधे पांव का अंगूठा हिलने से नमाज टूट जाएगी?
नहीं, इससे नमाज में फर्क नहीं पड़ता, यह अवाम में बहुत मशहूर है, ऐसा है नहीं। बल्कि अगर अंगूठे को ऐसा चिपका के रखा कि हिले नहीं तो जड़ उखड़ेगी, इमारत गिर जाएगी नमाज की, तो नऊज़ु बिल्लाह, तो मतलब यह कि ये फेल अबस होगा, उजूल होगा, और नमाज में से जरा तवज्जो बढ़ती रहेगी, अंगूठा तो हिले हिले हटेगा तो सही, जरा नमाज पढ़ेगा आदमी सज्दे में जाएगा उठेगा कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा।
क्या नमाज में छींक आने से नमाज टूट जाएगी?
नहीं।
नमाज में नींद का झोंका आ जाए तो क्या नमाज टूटेगी?
नहीं।
नमाजी के आगे से कोई गुजरे तो क्या जिसके आगे से गुजरा उसकी नमाज टूट गई?
नहीं।
ये तो फिर लोग जो है मेरी नमाज तोड़ दी तूने,
बाज होगा तो ऐसा भी होता होगा कि नमाज पढ़ रहा कोई गुजरा तो उसको लड़ाई शुरू कर देता हूँ मेरी नमाज तोड़ दी तूने, हाँ तो अब टूटेगी जाहिर है, बोला तो ये सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
मैं एक सवाल भी करना चाहता था कि सबसे ज्यादा वो कौन से वक्त हैं, कौन से औकात हैं जिसके अंदर दुआएं कबूल होती हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, आपका बहुत शुक्रिया।
दुआएं कबूल होने का कौन कौन से औकात है? इसके औकात रमजान शरीफ में दिन रात में हर वक्त समझो दुआ कबूल होती है, लेकिन खासकर ये कि फिर भी वो इफ्तार करके जैसे सूरज डूबा पानी का घूंट भरा इफ्तार हुआ ना इफ्तार हो गया, अब ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। इससे पहले भी दुआ मांगी जा सकती है, बड़े भी मांगी जाती है, लेकिन इफ्तार के बाद इसका जो कबूलियत की जो बिशारत है ना वो खास वक्त इफ्तार करने के बाद है और सहरी करने के बाद। फिर यह कि रोजाना रात को छठा हिस्सा आखिरी भी कबूलियत है दुआ का, और जुम्मे को जब खतीब मिंबर पे आता है, खतीब मिंबर पर आता है जब से लेकर दूर का जुम्मे की सलाम फेरने तक ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है, और गुरूब आफ्ताब के वक्त जुम्मे को जब सूरज डूब रहा होता है वो वक्त भी कबूलियत का होता है। इसके अलावा भी मतलब सच्ची बात है कि सब जब भी बंदा गिड़गिड़ा कर दुआ करे अल्लाह की रहमत से वो कबूल है, खुद फरमाता है उद्उनी अस्तजिब लकुम, उससे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाता हूं। اب وہ قبولیت کا انداز جو بھی ہو، بظاہر ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا نہ ہو، اس لیے ہمیں نہ دیا گیا، اس پر دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تو قبول کرتا ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ پاک ہماری بہتری پر نظر رکھتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. جو مانگا وہ دیا، وہ جو مانگا دیا. تو ہم کبھی غصے میں آ کر، ماں غصے میں آ تو پھٹ پڑے، تو مر جائے، تیرا جنازہ اٹھے بولتی ہے نا. پھر بخار آتا ہے تو سرانے بیٹھ کے روتی ہے، تو بول دے تو پھٹ پڑے نا، مر جائے. یہ اللہ قبول نہیں کرتا، جب تو یہ ماں کا فائدہ ہے نا. اس طرح باپ کبھی غصے میں آ کر، تو اس طرح عام آدمی بھی ایک دوسرے کو غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. تو یہ کہ اللہ پاک ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے، یہی ہمارے لیے، یہ اللہ پاک کا انعام ہے. اور اس دعا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں آنے سے پہلے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور دعا نہ مانگتے تو ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، سر پھوٹنے والا تھا، دعا مانگی تو ہم خیر آفیت کے ساتھ گھر پہنچ گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دعا قبول ہو چکی، اس کا یہ ہم کو صبر ملا ہے. یہ اللہ پاک وہ آخرت میں ثواب کی صورت میں اس کو رکھتا ہے. جب آخرت میں دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا بندہ اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہو. اس لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کی نیت سے بندہ دعا مانگ. اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ترغیب ارشاد فرمائی، جگہ جگہ دعا کے بارے میں حدیثیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کندھے سے کندھا ملانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ واجب ہے، تو عرض یہ کہ جو نمازی ہیں، پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے والے ہیں، وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ دور دور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کندھے سے کندھا ملانا وہ بالکل یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ سامنے بٹن بھی کھلے ہوں گے تو بس عجیب سی حالت بنا کر وہ کھڑے ہوں گے. اگر ان کو کہا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے گرمی ہے، بس رک جو جہاں پہ کھڑے ہو کھڑے رہو. تو اب ان لوگوں کو کیا کریں، ان کو کہنا چھوڑ دیں یا پھر ہم اپنا کندھا ملانے تو پھر وہ الٹی طرف ہو جائیں گے، یعنی کہ دوسری طرف رسک جائیں گے، تو ہم کیا کریں، یہ رہنمائی فرما دیں.
اپنا ذرا جو جتنا ہو سکتا اتنا کریں. اب لڑائی جھگڑے تو کرنے سے رہے آپ، سمجھانا نہیں ترک کرنا چاہیے، سمجھانے سے صاحب تو ملے گا آپ کو، سمجھاتے رہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اگر ہم سمجھانا چھوڑ دیں گے تو پھر تو، اور یہ ہوا یہی ہے کہ سمجھانا چھوڑ دیا تو بالکل امت کی حالت بہت بری ہو گئی. پہلے نیکی کی دعوت دی جاتی تھی اور خوب دی جاتی تھی. ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عطا فرمایا وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بزرگ گزر رہے تھے کہ کسی نوجوان پر نظر پڑی تو اس نے ٹخنوں سے پائچے نیچے کیے ہوئے تھے. اب تو خیر وہ ساری نہیں تو 99% عوام تو نیچے کی رکھتے ہیں، 100% کہیں تو بھی شاید چل جائے. حالت ایسے ہی ہے، ٹخنے سے اوپر پائچے رکھنا یہ سنت ہے، تہبند ہو یا پاجامہ ہو یا پینٹ ہو جو بھی ہو. تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان یا ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ٹخنے سے نیچے گر رہے. تو ایک انوکھی بات تھی، اس دور میں لوگ سنت پر عمل کرتے تھے. تو ان کے ساتھ جو تھے یہ تھوڑا جوش میں آئے کہ اس کو روکے، یہ کیا کر دیا تم نے. اس بزرگ نے ان کو روکا کہ نہیں، تم کچھ بھی مت بولو، خالی دیکھتے رہو. آپ نے پھر اس کو پیار سے بلایا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ ٹخنے سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، یہ سنت ہے. اس طرح محبت سے سمجھا تو اس نے بھی نیت کر لی کہ جی میں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھوں گا. پہلے وہ دور تھا سمجھانے کا، اب تو حالات ایسے ہیں، ہمارے ذہن سے ہمارے ذہن میں شیطان نے یہ بھی بٹھا دیا ہے اصل، یہ چھوڑو سمجھانے سے کیا فائدہ ہے، مانتا تو نہیں ہے. تو کیا وہ سمجھ جائے تب ثواب ملے گا، وہ مان جائے تو ثواب ملے گا؟ تو مسئلہ یہ کہ وہ مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، عمل کرے یا نہ کرے، ہمیں بتانے کا ثواب مل جائے گا. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ منصب نہیں دیا گیا کہ یہ ان کو عمل کرا کے چھوڑیں، ان کا کام بھی پہنچانا ان کے ذمہ. رسولوں پر اللہ پاک نے جو ذمہ داری لگائی وہ پہنچانے کے لیے آئی کہ کھلا پہنچانا. تبلیغ کے تعلق سے انہوں نے انبیاء کرام نے کوئی کوتاہی کی ہی نہیں, 100% انہوں نے اپنا منصب انجام دیا. لیکن پھر بھی کسی کسی نبی کے ساتھ ایسا بھی قیامت کے دن ہوگا کہ صرف ایک امت ہی ہوگا, یعنی لوگ نہیں ایمان لائے, مگر انہوں نے سمجھانا ترک نہیں کیا. ہم لوگ کہ یار چھوڑو مانتا نہیں ہے یار کیا کرے یار, تو ہم بھلے ہزار بار اس کو بولے کہ مثلاً کہ بھائی مدنی مذاکرے میں آؤ, یا ہفتہ وار اجتماع میں آؤ, یا مدنی قافلے میں سفر کرو پیار محبت سے, یا نماز پڑھا کرو, یا اس طرح ٹخنے سے اونچے پائنچے رکھا کرو وغیرہ, جو بھی سنت ہے وہ ہم میں نے کہ موقع کی مناسبت سے ہم نرم لہجے میں حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت سے بتاتے رہے. ہزار بار بولیں گے ہم کو ہزار بار بولنے کا ثواب ملے گا, وہ مانے یا نہ مانے. تو یہ انشاءاللہ یہ اگر فارمولہ ہم سب اپنا لیں گے نا کہ ہم بتانا نہ چھوڑے بلکہ بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے, تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں گے. اور یہ ہوئے گئے اسی طرح, تو ہوئے جو ڈھیر سارا لگا ہوا ہے تو وہ تو اب شروع میں سر ہر ایک تھوڑی مان لیتا ہے, بول بول کے سمجھا سمجھا کر ہمارے سائیں بھائی لے آتے ہیں نا, آخر کیسے کیسوں کو لے آتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں, ان کا سر جھک جاتا ہے. میں نے ایک عیسائی بھائی کو جانتا ہوں, وہ میرے پاس یہ کہہ کر رو پڑے تھے کہ میں نے اندر سے کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی یہ کیسی ہوتی ہے. دعوت اسلامی نے پانچ وقت کا نمازی بنایا اس کو, تو سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, یعنی اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ جمعہ پڑھتے تھے نہ عید پڑھتے تھے, اندر سے مسجد ہی نہیں دیکھی تھی, اور تھے بھی جوان شاید بال بچے والے تھے. ان کا رو پڑنا اللہ پاک اس کے اس جو رقت ملے دیکھی نا وہ یوں رو پڑے, اللہ پاک اس کے صدقے میری مغفرت کر دے. اس کے دل میں کیا ہوا کہ بس ایسا اس کو چوٹ لگی ہوگی کہ یہ مطلب میری زندگی تو برباد ہو گئی آخر تک, یعنی کہ میں نے اب تک مسجد اندر سے نہیں دیکھی یہ کیسی ہوتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہے, تو اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں گے اللہ کرے گا ہمارا بچہ بچہ نمازی بنے گا. اور جب تک بچہ بچہ نمازی نہیں بن جاتا ہماری کوششیں ختم ہی نہیں ہوتی. پھر نمازی بنانا ہی نہیں بلکہ ہم کو بہت کچھ اور بھی تو فرائض ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں وہ بھی تو ہم کر رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا علی سنت سے یہ سوال ہے کہ ہجری سال کے مہینوں کے نام کیسے رکھے گئے اور ان کا آغاز کب ہوا؟
ہجری سن, ہجری سن کا آغاز پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اس سے ہجری سن کا آغاز ہوا, اور اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا. تو یہ یوں فاروقی سال میں تو اس کو کہتا ہوں کہ فاروقی سال بھی ہے, بڑا عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم مطلب ہر صحابی نبی جنتی, جو صحابی جاری کرے سر آنکھوں پر. اور آج ساری امت ہجری سن کو مانتی ہے, عرب دنیا میں تو خاص کر وہ ہجری سن کے حساب سے کیلنڈر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بہرحال انگریزی زیادہ رائج ہے, بلکہ زیادہ کیا وہ اسلامی تاریخ تو پتہ نہیں, تو پڑھے لکھے آدمی کو پوچھ لو کہ 12 مہینے کے نام سنا دے آپ 1,00,000 روپے دوں گا اس کو, آپ آفر کرو شاید آپ کے پیسے خطرے میں نہیں ہوں گے, ٹرائی مت کرنا. نہیں کوئی دعوت اسلامی کے ماحول کا ہوگا تو بتا دے گا, اور جنرل میں تجربہ اس لیے بولتا ہوں نہیں پتا ہوتے اسلامی مہینوں کے نام, نہیں پتا ہوتے اسلامی سن کون سا ہے نہیں پتا ہوتا. میں نے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کو مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو تو پتا ہوگا, تو میں نے یہاں تک کہا کہ یہ مہینہ کون سا ہے, شعبان کے مہینے پوچھا تھا یہ مہینہ کون سا ہے, سوچ سوچ کے اس نے بولا کہ معراج شریف کا. حالانکہ معراج شریف کا مہینہ تو گزر چکا تھا. اب پھر میں نے شاید اس کو پوچھ لیا کہ 12 مہینے کے نام نہیں آتے, پھر میں نے زیادہ سوال جواب کیا نہیں اس سے. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور شخصیت تھا, تو شرمندہ ہوا بےچارا. لیکن کسی اور موقع پر اس نے کسی اپنے ہم پلہ آدمی سے کہا کہ یار اپنی تو حالت دیا کہ میرے کو تو 12 مہینے اسلامی مہینے بھی نہیں معلوم، مجھے یاد کرنے ہیں، اس نے کہا تھا مجھے، یہ دوسری ملاقات میں مطلب کہا تھا. تو یعنی مطلب اس سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی جیسے اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا، یہ بچے تو پھڑ پھڑ ہمارے جو ہوں گے نا مدرسۃ المدینہ کے یا جامعات المدینہ کے، وہ تو سنا دیں گے، لیکن شاید یہ سوچ سوچ کے سنائیں گے. اس میں بھی کوئی سنائے گا کوئی نہیں سنائے گا، یا آگے پیچھے ہو جائیں گے کہ کون سا مہینہ کب آتا ہے. اگر یہ بھی پوچھیں گے نا کہ عید جیسے چھٹی عید یا عید الفطر بھی بولنا شاید نہیں آتا ہوا، تو وہ عید تو آتی ہے نا، رمضان کے بعد عید آتی ہے، یہ پتا ہوتا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، تفریح کرنی ہے، سوئیاں کھانی ہے وغیرہ، یہ پتا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو پوچھو نا کہ کون مہینہ کون سا ہوتا ہے عید کا اور کون سی تاریخ کو آتی ہے، تو شاید اس میں ہو سکے کئی مطلب سوچ میں پڑ جائے گا، یار یہ تو اس مہینے کا نام تو پتا نہیں ہے. تو یہ سب یاد ہونے چاہیے، 12 مہینے کے نام، 12 مہینے کے فضائل پر کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، اسلامی مہینوں کے فضائل. تو یہ کتاب آپ لے لیں، ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ فضائل بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے، ان کے نام کے معنی، ان کے نام کا تلفظ سب اس میں دیے ہوئے ہیں 12 مہینوں کے. تو یہ سرمایہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. میں جو جو کتابوں کا نام بتاتا ہوں آپ لکھتے جائیں، اور یہ سب آپ کو اپنے گھر میں سجانی ہے. یہ کتاب ہے گھر کے ہر فرد کے لیے بھی مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ان میں سے اگر کوئی اس طرح کے مسائل کا شکار ہو کہ سحری کر کے تو وہ چلے، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ افطار کے حساب سے کروں. سحری تو میں نے پاکستان میں کی تھی، تو میں پاکستانی وقت کے مطابق افطار کروں یا عرب شریف کے وقت کے مطابق افطار کروں؟
یا مدینے کے مطابق کرو نا، مدینے میں ہو تو جہاں سورج غروب ہوگا وہاں ظاہر افطار ہوگا. ایک بار مجھے تجربہ ہوا تھا، ہم بغداد شریف جب جا رہے تھے نا، وہ اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا، مغرب پہ جیسے ٹیم ہو گیا، اب ہم سب کا روزہ تھا، اور ایک دم ابھی تو اڑتے اندھیرا ہوا، اڑتے سورج نظر آنے لگا، کھڑکی میں اجالا ہو گیا. تو وہ مطلب ظاہر ہے کہ جب سورج ڈوبنے کا، جہاں ہم موجود ہیں وہاں کے ٹائم کا اعتبار ہے، جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے وہاں پر، تو وہاں افطار ہوگا. تو مکہ مدینے میں اگر پہنچے آپ یہاں سے سحری کر کے، تو وہیں کے مطابق افطار ہوگا، وہیں سے افطار کریں گے وہیں کے مطابق، ورنہ اگر حاجی بھی اپنے یہاں کے حساب سے کریں گے، کیونکہ وہاں 9 تاریخ پہلے ہو جاتی ہے اکثر، ہمارے یہاں 9 تاریخ بعد ہوتی ہے حج کی تاریخ. تو کیا کریں گے، ایک دن بعد حج کریں گے، پھر بقرعید کے فرق. تو جہاں ہم ہوں گے نا وہیں مطلب کے مطابق عمل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا ایک سوال ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے کی روحانیت ختم ہو سکتی ہے؟
روزے کی نورانیت کی جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی، اس طرح کے گناہوں سے یہ مطلب روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. روزہ اصل کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے، اگرچہ فقہی روزہ تو اسی طرح کی مطلب ہے کہ ایک اور بھی چیز ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ روزہ تو اس سے رکنے کا نام ہے فقہی طور پر. لیکن یہ کہ روزے کی 3 قسمیں، ایک تو عوام کا روزہ، تو یہ اسی طرح جیسا میں نے بتایا، اور خواص کا روزہ یہ کہ اعضاء کا بھی روزہ رکھیں، ہاتھ کا روزہ کہ ہاتھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو، پاؤں کا روزہ یہ کہ پاؤں سے کوئی نافرمانی نہ ہو، آنکھ کا روزہ آنکھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو، علی حد القیاس تمام اعضاء کا روزہ رکھے، یہ خاص خواص کا روزہ. اور اخص الخواص VVIP خاص الخاص افراد کا روزہ یہ کہ ما سوا اللہ سب سے بے نیاز ہو جائے، اللہ ہی سے بس دو لگائے رہے. صلو علی الغبی
صلی اللہ علی محمد. کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا، صرف مسجد بیت میں عورت کر سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے امیر سنت سے یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اگر تین میت پڑی ہیں جن میں ایک نابالغ لڑکی ہے، ایک نابالغ لڑکا ہے اور ایک بالغ مرد ہے، تینوں کی اگر ایک ہی نماز پڑھنی ہو تو ان پر کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ رہنمائی فرما دیجئے.
اگر ایک ہی نماز پڑھیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ میت ہے، اگر ایک ہی نماز پڑھیں تو دعائے بالغین بنیت دعائے للبالغین پڑھ کر پھر نابالغوں کے لیے جو دعا ہے وہ بنیت دعا برائے نابالغین پڑھیں. اچھا، اب اس کا خلاصہ کہ بالغ اور نابالغوں کے جنازے ہیں تو پہلے بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد نابالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں. اچھا، اب بالغ اور نابالغ کا بھی بہت سو کو نہیں سمجھ آتی ہوگی، جو یہ دینی ماحول میں ان کو سمجھ آتی ہوگی، اب اس کی وضاحت کریں گے تو بھی ایک آزمائش. لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی آثار بلوغ کے بالغ ہونے کے علامتیں یا سائن ظاہر نہ ہوئی تو لڑکی ہو یا لڑکا جب ہجری سن کے حساب سے اسلامی سال کے حساب سے پورے 15 سال کے ہوں گے تو بالغ ہو جائیں گے اور بالغاہ ہو جائے گی، اور اب یہ کہ ان پر نماز روزے اور سب یہ اپنے اپنے حساب سے فرض ہو گئے. رمضان آیا تو روزے فرض ہوئے، نماز تو بالغ ہوتے ہی فرض ہو گئی، یہاں تک کہ اگر نابالغ رات کو عشاء پڑھ کے سویا اس وقت نابالغ تھا، اب وہ رات تو رات بالغ ہو گیا تو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، بالغ ہو گیا، اب وہ رات والی نماز کافی نہیں ہے، یہ اب کیونکہ پہلے وہ نفل تھی بھلے فرض اس نے پڑھی تھی، نابالغ تھا اس پر فرض ہوئی نہیں، اب یہ راتوں رات اس کو پڑھنی ہوگی نماز، اس پر اب فرض ہو گئی. 12 اور 15 سال کے درمیان اگر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لڑکی کو 9 اور 15 کے درمیان یہ معاملہ پیش آیا تو دوبارہ نماز دوبارہ ہی نہیں، نماز اب فرض ہوئی، اس پر عشاء کی نماز پڑھ لے. اے آزمائش، اسی میں تو جنت میں بھی تو جانا ہے نا انشاءاللہ. حج کرنے کے لیے بھی کتنے مسائل ہیں، عمرے کے لیے بیچاروں کی ایسی پریشانیاں ہوئی ہیں لوگوں کو اس بار تو کہ وہ ٹکٹ ہو کے سب کچھ ہے لیکن ویزا ہی نہیں آ رہا تھا، ایک دن پہلے آیا ویزے آتے ہیں آج کل، کچھ ایسے سسٹم پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کا، اور اس طرح وہ پھر مارا ماری کر کے تیاری کر کے جا رہے ہیں. یہ آتا مگر سرور ہے چلنا ضرور ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، آتا مگر سرور ہے چلنا ضرور ہے. یوں مطلب جنت میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ جنت تو ویسے بھی وہ تکلیفوں میں گری ہوئی ہے، جہنم آسائشوں میں گری ہوئی ہے، جتنی گناہوں میں لذتیں اٹھائے گا اتنا جہنم کے عذاب پائے گا، اور جتنی تکلیفیں اللہ کی راہ میں اٹھائے گا، نیکی کی راہ میں اٹھائے گا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے عبادت میں، سخت سردی ہے، کڑکڑاتی سردی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر نیند بھی چڑھی ہوئی لیکن وضو کر کے نیند اڑائے گا اور نماز پڑھے گا، تکلیف ہی تو ہے، اس تکلیف کا اجر بھی تو جنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اگر ایسے موقع پر جہاں جنازہ ہو اور وہیں پر اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ مثلا اگر 2 یا 3 جنازے جسے بتا رہے تھے ایک ساتھ ہیں، تو اگر جو جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ اعلان کر دے کہ یہاں پر جو جنازہ ہے یہ اسی طرح ہے تاکہ اور ہم اس طرح دعا پڑھ لیں گے، کیونکہ عموماً جنازہ کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے کئی جگہوں پر، لیکن یہ بھی بتا دیا جائے تو لوگوں کو شاید آسانی ہو جائے.
بالکل بتانا چاہیے، اور ہر جگہ طریقہ بتایا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں، اپنے ماحول میں بتایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے، کیونکہ پہلے میں نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں بتاتے تھے پھر الحمدللہ مطلب ہے کہ میں نے یاد پڑھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے ہی اس کو آغاز کیا ہو, پہلے بہت جنازے پڑھتا میں طریقے بتاتا تھا, یعنی بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا طریقے یا نیت کا بھی نہیں پتا ہوتا, بعض اوقات پیچھے سے آواز آتی کہ یہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ پیچھے سے لوگ آواز دیتے کہ مولوی صاحب نیت تو بتا دو جنازے کی, تو وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو نیت بھی نہیں آتی, وہ اپنا کسی عالم صاحب نے وہ دکھ لکھا ہوگا تو میں نے وہ پڑھا تھا. خیر تو کیا ہو سکتا ہے کہیں کسی نے طریقہ بتایا ہو جنازے کی نماز کا, اس سے میں نے مطلب ہے کہ ترغیب حاصل کی ہو, پھر میں نے بتانا شروع کیا تو لوگوں کو یہ بہت اچھا لگا, تو حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا انداز ہے. خیر تو اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ طریقہ بتانا تو رائج ہے, اور ہر جگہ جو دعوت اسلامی میں ہو یا نہ ہو جو بھی عاشقان رسول ہے سب کے سب مطلب نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیا کریں, کتنی دیر لگتی ہے.
ترکی میں نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملا تھا تو وہاں پر طریقے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہم یہ اعلان کرتے ہیں معافی کا
الحمدللہ
سارا وہ وہاں پر وہ کیا جاتا تھا.
الحمدللہ میں معافی کا بھی اعلان ہم کرتا رہا, اب تو بہت ٹائم ہو گیا جنازہ ہے نا, کمی موقع ملا ہے اپنے میری بہنوں کے جنازے پڑھائے ہیں میں نے, حاجی عبدالحبیب کی والدہ کا پڑھایا تھا, ہاں مطلب یہ کہ شاذ و نادر مجھے جنازے کا قبرستان کا موقع بھی تدفین میں بھی حصہ برسوں سے نہیں لیا, حالانکہ یہ میرا اپنا شوق ہے, اس میں عبرت حاصل ہوتی, دل نرم ہوتا ہے, اپنی موت کی یاد پر مدد دیتے ہیں یہ کام, لیکن اب مجبوری ہے حفاظتی امور سیکورٹی.
اب نماز جنازہ میں دو رکن ہیں, ایک تو قیام کا اور دوسرا چار تکبیریں کہنا, قیام تو ہو جاتا ہے لیکن جو نماز جنازہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی مشاہدے کے اندر آیا ہے کہ تکبیر وہ اتنی آواز سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچ جائے, اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ رہنمائی فرما دیں.
ہاں یہ دو رکن ہیں جنازے کے, ایک تو قیام یعنی کھڑا ہونا اور دوسرا یہ کہ چار تکبیر ہیں, چار بار اللہ اکبر کہنا, یہ اتنی آواز سے کہنی ہوگی کہ اپنے کانوں سے کم از کم سن لے, نہیں اتنا تلفظ ادا ہو. ہاں تلفظ تو اتنا ادا ہوا لیکن یہ کہ کان کے سننے میں کچھ فرق ہے, سن نہیں پا رہا یا شور شراپا ہے اس کی وجہ سے کان میں آواز نہیں جا رہی, وہ تو کوئی حرج نہیں, تو تلفظ اتنا ادا ہو کہ اگر کوئی شور شراپا نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, سننے پر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو تو وہ سن لیتا, یہ ضروری ہے, فرض تو ہی ادا ہوگا. اور دعا وغیرہ جو بھی پڑھیں گے اس میں سب میں پڑھنا اسی وقت کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے ہو کہ ہم خود سن لیں. صلو
علی اللہ علی محمد. تراوی کی نیت کرنا بھول گئے تو کیا تراوی ہو جائے گی؟
نیت کرنا اہتمام نہیں کیا, لیکن پتا ہے کہ میں یہ تراوی پڑھ رہا ہوں, یہی نیت ہے.
کیا مسافر پر بھی تراوی پڑھنا ضروری ہے؟
سنت تو ہے اس کے لیے بھی پڑھے گا.
کیا تراوی پڑھنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟
روزہ الگ عبادت ہے, تراوی الگ عبادت, دونوں کا یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک یہ دونوں ہو تو دونوں قبول ہوں گے ورنہ ایک ہوئی تو کوئی قبول نہ ہوا, ایسا کچھ نہیں.
محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں تراوی پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں.
عشاء کی نماز سے پہلے تراوی پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی؟
نہیں ہوگی.
عشاء کی جماعت مس ہو گئی کیا وہ تراوی جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟
پڑھ سکتے ہیں.
کیا وتر کے بعد تراوی پڑھ سکتے ہیں؟
بہتر وہی ہے طریقہ کہ وتر آخر میں پڑھ جائیں, لیکن اگر پہلے وتر پڑھ بھی لی تو تراوی ہو جائے گی, پڑھ سکتے ہیں.
کیا عورت تراوی کی امامت کروا سکتی ہے؟
نہیں کروا سکتی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے متعلق, کہ رمضان میں اکثر لوگوں کو روزے کی حالت میں دن بھر میں غصہ آتا ہے, اور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے غصہ کم ہو اور لوگوں کا رجحان جو ہے مطلب نماز اور روزے کی طرف راغب ہو.
اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ روزے میں غصہ آتا ہے, میرے پاس یہی ٹیبلٹ ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ روزے کی وجہ سے میں نے کبھی جھگڑے کیے ہوں, مجھے غصہ آ گیا اور گھوم گئی ایک دم, تو یہ پتہ نہیں سنتا زمانے سے ہوں میں کہ یہ روزے میں غصہ آتا ہے. روزہ تو مطلب برائیوں کا دروازہ بند کرتا ہے, خدا بہتر جانے، مطلب یہ لوگ بولتے ہیں.
مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جو کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ماضی کی باتیں بھی بیان کر رہا ہوں، کہ جو پان گٹکے کے یعنی گٹکا پتی تمباکو کے جو عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے جو عادی ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بات چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ بڑھتے 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 جو ایک اسٹیج آتا ہے کہ ان کا شاید کو ایسا لگتا ہے کہ عادت کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ ایک چڑچڑا پن ان کی طبیعت میں آ چکا ہوتا ہے، اور وہ جب تک یہ ان کو یہ غذا مل نہیں جاتی تب تک شاید ان کے چڑچڑا پن کو مطلب کمی نہیں آتی، شاید اس وجہ سے ہوتا ہو. آپ کو لگتا ہے
جو غسیلے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی تو روزے کے بغیر بھی تو ہوتے ہیں، جیل کے سریوں کے بیچ روزے دار تھوڑی ہوتے ہیں، تو ہر دماغ ہوتے ہیں، اس کو پھاڑ دیا، اس کو مار دیا، اس کا فائر کر دیا، اندر روتے ہیں جا کے، غصہ تو سارا سال ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ 1-2-3 جو عورت کو کرتے ہیں تو کوئی پیار پہ تھوڑی کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، بہت غصہ آ گیا تھا اس لیے طلاق دے دی، کوئی صورت نکالو. مفتی صاحب یہی بولیں گے کہ بھائی ہم نے نہیں سنا آج تک کہ آج تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیارا ہے، آج چل 1-2-3 تو یہ 3 طلاق ہے، تو کوئی بھی نہیں کرتا غصے میں ہی. تو غصہ تو مطلب اینی ٹائم آتا ہے، روزے کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے، یہ ذہن سے نکال لے تو انشاءاللہ چلا جائے گا غصہ. باقی پان گٹکے کے جو عادی ہیں یہ تو پھر ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑے، یہ روزے میں مطلب رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ان کا سائڈ ایفیکٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن روزے کا اس میں کوئی مطلب عمل دخل نہیں ہے.
وہ دشفرمائیے ان کا سائڈ ایفیکٹ ان کی وجہ سے گھر کے ماحول کو بھی خراب ہو جاتا ہے، کہ وہ بالکل وہ گھر میں بھی اس طرح کے لوگوں کے سامنے پورے فیملی نا دری سہمی سے رہتی ہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی یہ کچھ بول دیں کچھ بول دیں گے. تو یہ سائڈ ایفیکٹ انہی بری عادتوں کا ہے جو ایک جس کی وجہ سے ان کو وہ ہو رہا ہے. بلکہ آپ نے تھوڑے دنوں پہلے ایک بڑا ہی چوٹ کرنے والا جملہ کہا تھا کہ میں کہا تھا اس کی وجہ سے وہ روزہ، تو آپ نے کہا تھا یار اس عادت کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں.
یہ پان گٹکے سگریٹ ہیروئن اس سے بھی زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے. ہیروئن کو تو جیل میں بھی بند نہیں کرتے نا، شاید بھگا دیتے ہیں، پولیس بھی اس کو زیادہ وہ لفٹ نہیں کراتے، اس کے پاس ہوتا تو کچھ ہے نہیں، تو یہ الٹا مطلب چیخیں مارتا ہے کہ مجھے ہیروئن دو، گھر والے نکال دیتے. ہیروئن باہر فٹ پاتھوں میں کیوں رولتے ہیں؟ کیونکہ گھر کے ٹول ٹپڑ بیچاتا ہے. اللہ پاک اس بری لت سے ہم سب کو بچائے، اور ہمارے جو بھی نوجوان، عموماً نوجوان پھنستے بےچارے اس بری صحبت کی وجہ سے، ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے اور سب کی اصلاح ہو جائے. ماں باپ کو بھی توفیق دے کہ ان کو گھر سے دھکا مار کے نکالنے کے بجائے ان پر شفقت کر کے ان کا علاج کروائیں، اس پر نظر رکھیں ان پر، اور ان کی اصلاح کریں. یوں مطلب ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے بےچارہ جا رہے کہ یہ کہیں کہاں کا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا. مر جاتے ہیں بےچاروں کی بعض لاشیں فٹ پاتھوں میں ملتی ہے. بہت ہی عبرت ہے اس میں، ہیروئن میں اور اس طرح کے نشوں میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں. جس کو اسلام نے حرام کل کٹ بول دیا، اب وہ اس میں بھلائی کہاں رہی؟ خلاص بھلائی نہیں تھی جبھی تو حرام بولا اس میں، اس لیے وہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. بری صحبت جو ہے نا یہ مطلب برا رنگ چڑھاتی ہے. اچھی صحبت ہو، عاشقان رسول کی صحبت ہو، تو انشاءاللہ وایا مدینہ جنت جائیں گے انشاءاللہ، ورنہ بری صحبت جو ہے نا یہ جہنم کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے. اللہ پاک امن نصیب فرمائے، تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کروا لی جائے، اور کبھی بھی مطلب بری صحبت کی طرف نہ جائے. اعتکاف میں روتے ہیں دھوتے ہیں بےچارے، توبہ کرتے ہیں، داڑھی بڑھاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، امامہ سجا لیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے پرانی دوستوں کی مطلب جو گیدرنگ میں جاتے ہیں نا، پھر بےچارے نہیں سنبھل پاتے. وہ یار تو ملا بن کے آ گیا یار، اس لیے تو اعتکاف میں گیا تھا، یار چھوڑ یار، اب وہ کوئی سنت بتاتا ہے بولا تو پورا مولانا بن گیا ہے، تو واز کرتا ہے اس طرح کے طنز کرتے ہوں گے تو وہ بےچارہ کب تک مقابلہ کرے گا. اور دوستوں کی چاٹ ایسی ہوتی ہے، خصوصاً اس طرح کے دوستوں کی جو یہ مذاق مسکریاں کرتے ہیں یا خرچے کرتے ہیں، ہوٹل میں جیب میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھ کے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب ایسا دوست کیسے چھوڑے آدمی؟ نفس نہیں چھوڑنے دیتا نا. یا بعضوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ خرچہ بھی کرتے ہیں اور دوست رکھتے ہیں، یہ بالکل دیکھے والی ہے دنیا، پتا ہے مجھے. نوکر بھی رکھنا ہے تو اس سے ترکیب بنانی ہے، تو رات کو جب تک میں نہیں سوتا تم نہیں سو گے، میرے ساتھ رہو گے دوست. تو یہ مجبوریاں ختم ہونی چاہیے. اللہ کی یاد میں بس دل لگانا ہے، تلاوت قرآن میں آدمی ٹائم پاس کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف کی کثرت کرے اور دینی کتابیں پڑھے. اب دینی کتابیں تو بہت آسان ہو گیا پڑھنا، پوری پوری لائبریری اس میں آ جاتی ہے موبائل فون میں، اور دعوت اسلامی کی تو پوری جو کتابیں ہیں وہ بھی آپ کو اس میں مل جائیں گی، جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے آپ کو یا اپلیکیشن، ہاں تو وہ آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور مزے سے کتابیں پڑھیں. مگر ہارڈ کاپی میں جو لطف ہے وہ اس میں نہیں، اس میں آنکھوں کا بھی خطرہ ہے، نظر تو کمزور ہونی ہے اس سے، شوائیں اس کی آنکھوں پہ اٹیک تو کرتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہارڈ کتاب جو ہے وہ گھروں میں ہونی چاہیے پڑھنا. اسی میں میرے کو اسی میں مزہ آتا ہے، اس میں مزہ نہیں آتا، لیکن اب مجبوراً کچھ نہ کچھ یہاں بیٹھے بیٹھے، پہلے کتابوں کا ہمارے پاس ڈھیر ہوتا تھا سارا ڈیا، اب اسی سے کام چل رہا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.